حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وهو أرحم الراحمين، في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة. ثم الصلاة والسلام والتحية والكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير، مولانا ومولى الثقلين، جد الحسنين، أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لسيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان، أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. درود بجي محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، درود میں ہمیشہ فراغ دلی سے کام لیا کریں، درود جب بھی بھیجیں بلند آواز سے بھیجیں. بار دیگر سلوات پڑے گا، تھوڑا آگے کرتا وہ گر رہے بار بار. ٹھیک، بار دیگر سلوات پڑے گی محمد والا. عزیزان محترم، قرآن کریم میں فوز عظیم کے حوالے سے آپ کے سامنے آج ہمارا پانچواں روز. آج اس آیت کو آپ کے سامنے لیا، دو آیات ہیں سورہ مبارکہ یونس کی، کہ جس کے اندر خداوند عالم نے فوز عظیم تک پہنچنے کا راستہ بتایا، یا فوز عظیم تک کون سے لوگ پہنچے ان کے بارے میں خبر دی. فوز عظیم کا موضوع اس لیے لیا کیونکہ شہداء کربلا فوز عظیم پر پہنچنے والے ہیں، وہی ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے فوز عظیم کا راستہ ہمارے سامنے رکھا. فوز یعنی کامیابی، انسان عظیم کامیابی چاہتا ہے. انسان چاہتا ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر جب آیا ہے تو بہترین کامیابی حاصل کرے. یہی آپ کے سامنے چند دنوں سے بیان ہو رہا ہے کہ کامیابی کا معیار انسان کے اپنے علم کے مطابق ہوتا ہے. بعض اوقات انسان ظواہر کو کامیابی سمجھتا ہے، خداوند عالم نے کامیابی کسی اور شے میں قرار دیے. انسان کے جو خداوند عالم کی مخلوق ہے، خداوند عالم کی جانب سے پابند ہے اس بات کا کہ جس چیز کو خدا نے اس کے لیے کامیابی قرار دی، اسی چیز کو اپنے لیے وہ کامیابی سمجھے. یہ انسان کی سعادت ہے کہ وہ خدا کے بتائے ہوئے راستے پر چلے. یہ دنیا دار تزاحم ہے، یعنی اس دنیا کے اندر بہت ساری ضدیتیں پائی جاتی ہیں، ایک دوسرے کے کنٹرڈکشن میں چیزیں ہوتی ہیں. انسان سکون حاصل کرنے کے لیے پیسہ کماتا ہے، لیکن اسی پیسہ کمانے کے لیے اپنا سکون برباد کر دیتا ہے. اس دنیا کا تزاحم کا معاملہ ہے. سکون اس کا صبح گھر کے اندر اپنا پیسفل انوائرمنٹ، بچوں کے ساتھ بیٹھنا، فیملی کو ٹائم دینا، یہ سکون ہے. پیسہ اس لیے کما رہا ہے کہ سکون حاصل کرے، اپنا سکون برباد اس لیے کر رہا ہے کہ پیسہ حاصل کر سکے. تزاحم ہے، تضاد ہے اس دنیا کے اندر. پھر خوف بھی ہے، حراس بھی ہے، حزن بھی ہے. انسان چاہتا ہے کہ چیزوں اور وسائل کے حصول کے ذریعے سے اپنے خوف کو دور کرے. جب مال کی فراوانی ہو جاتی ہے تو اپنے اس مال کو محفوظ رکھنے کے لیے پھر انسان کو گارڈس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. یہ جو چوکی داروں کے ساتھ چل رہا ہے, گارڈس کے ساتھ چل رہا ہے, یعنی اس کو کوئی خوف لاحق ہے. اس نے کمایا اس لیے تھا کہ بغیر کسی خوف, بغیر کسی رنج و علم کی زندگی گزارے, لیکن رنج و علم اسی ذریعے سے آ رہا ہے. لازما بھی ہے, کرنا بھی ہے یہ کام, کمائی بھی کرنی ہے, تجارت بھی کرنی ہے, نوکری بھی کرنی ہے تاکہ زندگی گزاری جا سکے. لہذا اس دنیا کے اندر خداوند عالم نے مطلق آسائش نہیں رکھی, خداوند عالم نے ایبسولیوٹ پیس نہیں رکھا, خداوند عالم نے مطلق آسائش اور آرام کو آخرت کے لیے رکھا ہے. ہماری روزانے کی بحث کا عنوان یہی بن رہا ہے کہ دنیا یہ ظاہر ہے, اس میں ہم آئے ہیں, اس کے اندر زندگی گزارنی ہے, اس کے لوازمات ہیں, ان تک پہنچنا ہے. خدا پسند کرتا ہے کہ انسان اس دنیا میں باعزت زندگی گزارے, اس باعزت زندگی گزارنے کے کچھ لوازمات ہیں, کچھ ضروریات ہیں, ان کو مہیا کرنا ہے. لیکن خدا یہ بھی چاہتا ہے کہ انسان اس حقیقت کی جانب دائماً متوجہ رہے کہ یہ دنیا فور ایور نہیں ہے, یہ دنیا حقیقت میں اس کو مکمل آرام و آسائش تک نہیں پہنچا سکتی. اس دنیا کے اندر ہے ہی نہیں, دنیا مادی ہے, اور جہاں مادہ ہو وہاں تزاحم ہوتا ہے, وہاں ٹکراؤ ہوتا ہے, وہاں ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہے. لہٰذا اس دنیا کے اندر سب کچھ نہیں ملے گا, جو چیز ملے گی خدا نے اس چیز کو رکھا ہے انسان کے لیے, سب کچھ یہاں نہیں ملے گا. اس فکر کے ساتھ بس انسان اس زندگی کو گزارے تو آسانی سے گزرے گی. خداوند عالم نے بیان کیا فوز عظیم تک پہنچنا ہے. فوز عظیم تک پہنچنے کا ایک راستہ یہ ہے کہ میں بتا رہا ہوں کچھ لوگوں کا راستہ, کہ جن کو اس دنیا میں کوئی خوف اور حزن نہیں ہے, یہ جن کو خوف اور حزن نہیں ہے یہ فوز عظیم تک پہنچنے والے لوگ ہیں. یہ کون ہے کہ جن کو کوئی حزن نہیں ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ اس دنیا میں کوئی رہے, ابھی جو ہم نے تھوڑا مقدمہ بیان کیا, اس کے اندر خوف نہ ہو, حزن نہ ہو, رنج نہ ہو, الم نہ ہو, کیسے ممکن ہے؟ ممکنات میں سے ہے جب بھی خدا نے رہنمائی فرمائی ہے. خداوند عالم نے بیان کیا کہ ایک گروہ ایسا ہے کہ جس کو اس دنیا کے اندر کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا, کوئی ڈر نہیں ہوگا, کوئی ملال نہیں ہوگا. ان کے لیے دنیا اور آخرت کی بشارتیں بھی ہیں. اب دنیا کی بشارتیں یعنی کامیابی, جو فوز ہے, جو نجات ہے, جو سعادت ہے, اس کی بشارت ہے. آخرت کی بشارتیں جنت کی بشارت, خدا کے وعدوں کی بشارت, خدا کے مقام قرب کی بشارت, یہ تمام بشارتیں موجود ہیں. کن کے لیے ہیں یہ؟ یہ کون سا گروہ ہے جس کو خداوند عالم نے بیان کیا, اور آیا میں اور آپ اس گروہ میں شامل ہو بھی سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ اگر میں اور آپ بھی اس گروہ میں شامل ہو سکتے ہیں تو پھر آئیے دیکھیں کہ یہ فوز عظیم تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے. درود پڑھیے محمد وآل محمد پر. ابتدا خدا نے کی سورہ یونس کی آیت نمبر 61 اور 62 ہمارا موضوع کلام ہے. خدا بند عالم نے کہا اللہ, اللہ کا ترجمہ ہوتا ہے ہمارے آگاہ ہو جاؤ, ہوشیار ہو جاؤ. ایک بات بتائی جا رہی ہے, جیسے وہ آیت مشہور ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ ہو جاؤ کہ ان دلوں کو اطمینان خدا کی یاد سے ملتا ہے, اللہ سے ملتا ہے. اسی طرح اس آیت کی ابتدا ہے اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. آگاہ ہو جاؤ اس بات سے کہ اس دنیا میں بھی ایسا گروہ ہے کہ جس کو کوئی خوف, ملال, حزن, رنج نہیں ہوتا. یہ کون ہے؟ ان کو خدا اولیاء کا نام دے رہا ہے, اولیاء اللہ, خدا کے ولی. آگاہ ہو جائے اس بات سے کہ جو خدا کے اولیاء ہیں انہیں کوئی حزن و ملال نہیں ہوتا. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, خصوصیت کیا ہے اولیاء کی؟ الذین آمنوا, جو صاحبان ایمان ہیں, وکانوا یتقون, اور ہمیشہ پرہیزگاری پر عمل کرتے ہیں, ایک مرتبہ نہیں ہے, ہمیشہ عمل کرتے رہتے ہیں. لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ان کے لیے دنیا آخرت کی بشارتیں موجود ہیں. خدا وند عالم ان کو دنیا آخرت میں بشارت عطا کر رہا ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ, خدا نے جو وعدہ کیا ہے اور جو بھی وعدے کیے ہیں ان میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. یعنی اگر ایک مرتبہ تم اولیاء خدا کے زمرے میں شامل ہو گئے, اب تمہارے لیے دنیا آخرت کی بشارت ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, خدا وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. اگر تم اولیاء خدا میں آ گئے, اگر خدا کے ولیوں کی فہرست میں شامل ہو گئے, لا خوف علیکم ولا تحزنون, نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا نہ تمہیں کوئی حزن ہوگا, خدا کا وعدہ ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ واولئک هم الفائزون,
ذالک هو الفوز العظیم ہے ظاہرہ, اور یہی جو ہے وہ فوز عظیم کا راستہ ہے. بس عزیزان محترم, آج کی گفتگو جس محور پر رہے گی, اولیاء خدا کو خداوند عالم نے فائز قرار دیا, فوز عظیم تک پہنچنے والا قرار دیا. درود بھیجے محمد والے محمد پر. خدا کرے کہ جو اسپرے ہوا ہے اس کا نقصان صرف ان حشرات پر ہو گیا جن کے لیے کیا گیا ہے. جس مقدار میں یہ ہے, لگتا ہے کہ بیٹھنے والے بھی اس کے اثر سے محفوظ نہیں رہیں گے. درود پڑھیے. بہرحال شروع کرتے ہیں. اللہ مالک ہے, خدا بند عالم انشاءاللہ محمد والے محمد پر درود کی برکت سے اس کے سمی اثرات سے ہم کو محفوظ رکھے گا. اب میں کہوں گے بلند آواز سے پڑھیں تو آپ مجھ پہ اعتراض کریں گے کہ ہمارا زیادہ منہ کھلوا کے درود پڑھوا رہے ہیں. آہستہ سے پڑھ دیں تاکہ اس کے اثر سے محفوظ رہیں. بس عزیزان محترم, الا ان اولیاء اللہ, جان لو اس بات کو, آگاہ ہو جاؤ کہ جو خدا کے ولی ہیں, اولیاء ہیں, ان کو کوئی خوف اور حزن نہیں ہے. میں نے عرض کیا اس دنیا کی خاصیت طبعیت یہ ہے, طبیعت یہ ہے کہ یہاں پہ جو بھی آتا ہے عالم تضاہوں میں تضاد ہے, کانٹراڈکشن ہے اس دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں میں, لہذا حزن, اندو, ملال, رنج موجود ہے. خدا کرے نہیں, یہ گروہ کو نہیں ہوگا. یہ اولیاء ہیں خدا کے. ولی کس چیز کو کہتے ہیں؟ انتہائی سادہ سے الفاظ میں بیان کر دوں, معنی جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں وہ تو ہے ہی. ولی کا معنی سرپرست, ولی کا معنی دوست, یہ سارے معنی ہیں. جس مادے سے یہ لفظ اولیاء, اولیاء جمع ہے ولی کی, ولی جس مادے سے لیا گیا عربی کے اندر, جو اس کا روٹ ہے, اس کا مطلب ہے کہ دو چیزیں, ایسی چیزیں کہ جن کے درمیان کوئی اور حائل رکاوٹ نہ ہو. یہ ولی کے لفظ ہے, روٹ ورڈ ہے یہ. یعنی ولی اس رشتے کو کہا جاتا ہے کہ جہاں دو چیزیں ہوں اور ان دونوں کے درمیان کوئی حائل اور رکاوٹ نہ ہو, کوئی حائل اور رکاوٹ نہ ہو. اب اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ کوئی حائل اور رکاوٹ نہیں ہے, یعنی ایک طرف اور دوسری طرف ایک ساتھ ہیں, ملے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, وہاں کوئی جدائی نہیں ہے, جدائی ڈالنے والی چیز نہیں ہے, تو اولیاء خدا کا ترجمہ سادہ سا یہ بن جائے گا کہ جو خدا کے ولی اور اولیاء ہیں, ان کے اور خدا کے درمیان کوئی جدائی نہیں ہے, ان کے اور خدا کے درمیان کوئی حائل نہیں ہے, ان کے اور خدا کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تھوڑا سا سادہ کر کے بات کروں, خدا کے اور انسان کے درمیان رکاوٹ کیا کیا بن سکتی ہے؟ خدا کے اور انسان کے درمیان رکاوٹ, سب سے بڑی رکاوٹ یہ محبت دنیا بن سکتی ہے. خدا اور انسان کے درمیان رکاوٹ انسان کی دنیا کی محبت, اس دنیا کی محبت کے دائرے کو پھیلاتے چلے جائیے. یہ دنیا کی محبت ذاتی بھی ہے, یہ دنیا کی محبت مختلف چیزوں سے وابستہ بھی ہے. خدا, انسان اور خدا کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ہو, یعنی کون کون سی رکاوٹیں ہیں؟ دنیا کی محبت ہے, اولاد کی محبت ہے, مال کی محبت ہے, عہدے کی محبت ہے, جاہ و حشم کی محبت ہے. یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان اور خدا کے درمیان رکاوٹ بن سکتی ہیں. اولیاء خدا کو کیوں ولی خدا کہا گیا؟ اس لیے کہ ان کے اور خدا کے درمیان کوئی حائل اور رکاوٹ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ بہت ایک بنیادی سا نقطہ ہے. اس لیے کہ وہ اس کائنات میں کسی بھی شے کو مستقل نہیں دیکھتے. مستقل نہیں دیکھتے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کسی بھی شے کے لیے اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ اگر خدا نہ بھی چاہتا ہوتا تو یہ چیز ہمیں میسر آ جاتی. پلٹ کے بات سمجھ لیجئے, اس بات کو جانتے ہیں کہ جب تک خدا نہ چاہے ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا, جب تک خدا نہ چاہے ہمارے پاس کوئی شے موجود نہیں ہوگی. بس اس کو اس انداز سے سمجھیں کہ وہ خدا وند عالم کو اس کائنات کے اندر واحد مؤثر سمجھتے ہیں. اگر اس کائنات کے اندر کسی کا اثر چلتا ہے تو وہ خدا وند عالم ہے. یعنی اس کا مطلب, اب وہ اپنے آپ سے شروع کرتے ہیں, اولیاء خدا, اگر میرا وجود ہے تو میرا وجود کس وجہ سے؟ میرا وجود میرا ذاتی ہے یا عارضی ہے؟ فلسفے کی ایک بحث ہے, وجود کی اقسام ہیں. وجود کی اقسام میں ہم کہتے ہیں ایک وجود واجب بالذات ہے, ایک وجود بالعرض بالغیر ہے. بالغیر سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کا ہونا کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو, وہ وجود بالغیر ہے. وجود بالغیر ہے, ٹھیک, کسی چیز کی وجہ سے وہ قائم ہے. مثال کے طور پر بچوں کو سمجھانے کے لیے مائک لگا ہوا ہے, یہ جو میرے ہاتھ میں یہ سامنے مائک ہے, یہ یہاں کسی چیز کی وجہ سے رکا ہوا ہے, اس میں اپنے رکنے کی صلاحیت نہیں ہے. یہ اس کو میں ابھی اس اسٹینڈ سے نکال لوں, یہ مائک رک نہیں پائے گا, ہوا میں نہیں رکے گا. یہ اس کا جو ٹھہرنا ہے کس چیز کی وجہ سے؟ اس اسٹینڈ کی وجہ سے, ٹھیک ہے, بچوں کی سمجھ میں آگئی بات, اس اسٹینڈ کی وجہ سے یہ مائک رکا ہوا ہے. وہ اما یہ مائک اس ہوا میں ٹھہر نہیں سکتا تھا. اس مائک کا ٹھہرنا کسی اور چیز کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. وجود کی دو اقسام میں ایک وجود وہ ہے جو بالغیر قائم بالغیر ہے, قائم بالذات قائم بالغیر, یعنی جس کا وجود دوسرے کی وجہ سے وہ قائم بالغیر ہے, جس کا وجود بالذات ہے اپنے علاوہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے وہ بالذات ہے. تھوڑا سا فلسفے کی بحث تفصیلی ہو گئی, لیکن بالذات اب آپ خود بخود جواب دے دیں گے. وہ وجود جو قائم بالذات ہے وہ کون سا ہے؟ فقط خداوند عالم کا, فقط خداوند عالم کا ہے. وہ وجود جو قائم بالذات ہے اس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے, وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, کوئی اس کو بنانے والا نہیں ہے, وہ بالذات ہے, وہ خود ہے, وہ اپنی ہی وجہ سے ہے, وہ کسی کی وجہ سے نہیں ہے. وہ غور کیجئے کیسے ہوگا, اس کے علاوہ جتنے بھی وجود کائنات کے اندر ہیں وہ بالغیر ہیں, وہ وجود بالغیر ہیں. لہذا اس کائنات کے اندر جو خداوند عالم نے نظام بنایا وہ یہ, جو اولیاء خدا ہوتے ہیں وہ اس بحث کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر جو کچھ ہے وہ بالغیر ہے, یعنی خداوند عالم پر ڈیپینڈنٹ ہے. اب جب خداوند عالم پر ڈیپینڈنٹ ہے تو وہ پھر دنیا کی اشیاء سے اپنے آپ کو اطمینان دینے کے بجائے ان اشیاء کے خالق سے اپنا اطمینان حاصل کرتے ہیں, اس لیے وہ ولی خدا ہوتے ہیں. اب چونکہ ان کا اطمینان خداوند عالم پر آ گیا کہ کوئی بھی شے خود سے وجود میں نہیں آئی, نہ درخت, نہ دریا, نہ پہاڑ, نہ چاند, نہ میری اولاد, نہ میری زوجہ, نہ میرے گھر والے, نہ میرا مال, کوئی بھی چیز خود سے وجود میں نہیں آئی, ہر شے کا وجود دینے والا موجود ہے, اور جو وجود دینے والا ہے وہ اس وجود کا فیصلہ بھی کر رہا ہے کہ میں جس کو وجود دے رہا ہوں کس کے لیے وجود دے رہا ہوں. لہذا اب اگر میرے پاس کچھ آئے گا تو وہ کہاں سے آئے گا؟ خداوند عالم کے پاس سے آئے گا. اب میرے پاس اگر کچھ نہیں آئے گا تو کہاں سے نہیں آئے گا؟ خداوند عالم کے پاس سے نہیں آئے گا. لہذا اب جب ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی, یعنی ان کو خداوند عالم کو مسبب الاسباب جان لیا, جاننا علم سے متعلق ہے, مرحلہ ہمارا جاننے پر اٹک جاتا ہے, جاننا نہیں ہے فقط, ہم نے خداوند عالم کو مسبب الاسباب مان لیا تب مسئلہ حل ہوگا. اب ہم اولیاء خدا کی کیٹیگری میں آئیں گے کہ ماننا ہے اس بات کو کہ خدا کے علاوہ کوئی کارساز نہیں ہے. میں اپنی فائل اپنے کسی عزیز کے پاس لے جاؤں کہ یہاں آپ کے یہاں آفس میں جاب آئی ہوئی ہے, یہ میری سی وی ہے, آپ اس کو آگے بڑھا دیجئے. یہ کرنا گناہ ہے؟ گناہ نہیں ہے, جائز ہے, جائز ہے. اس سے توقع لگاؤں؟ انسانی روابط اور رشتوں میں جو توقع لگائی جا سکتی ہیں, ہاں لگا سکتا ہوں. میں دوست ہو, عزیز ہو, میں اس میرٹ پر بھی پورا اتر رہا ہوں, تم اس ادارے میں بیٹھے ہوئے ہو, اس جاب پر بیٹھے ہوئے ہو, تمہارے پاس اختیار بھی ہے, تم کسی کو سلیکٹ بھی کر سکتے ہو, اس انسانی دائرے کے اندر توقع کی حق ہے. لیکن اگر میرا کام وہاں سے نہ ہو اور میں یہ سمجھوں کہ اس نے نہیں کیا یا اس کو ہی اصل کام سمجھوں تو یہ میری غلط فہمی ہے. جب تک خدا نہیں چاہے گا میرا عزیز رشتہ دار بھی مجھے کسی جگہ پہ نہیں لگا پائے گا, اس بات پہ اطمینان رکھیے گا. فیصلہ خدا کرے گا, مسبب الاسباب خدا. اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھتے ہیں. انسان مومن جو خدا کا ولی ہوتا ہے اس لیے اس کو حزن اور ملال نہیں ہوتا اور وہ فائزین میں سے ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ اس کائنات کے اندر مسبب الاسباب فقط خدا کو جانتا ہے, اور یہ بات بھی جانتا ہے کہ خدا کسی ایک چیز کے ذریعے سے کئی کام بھی لے سکتا ہے. یعنی سبب, اس کو آغا قراتی نے بیان کیا, خدا سبب ساز بھی ہے, سبب سوز بھی. سبب ساز سے کیا مراد ہے؟ بعض اوقات کسی چیز سے ایک کام کو لیتا ہے, بعض اوقات اسی کے برخلاف اسی چیز کو کسی اور کام میں لے لیتا ہے. مثال اس کی قرآن کریم میں موجود ہے, غور سے سنیے گا انشاءاللہ درود کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ. مثلاً آئیے تیزی کے ساتھ حضرت موسیٰ کے واقعے کی طرف آ جائیے. حضرت موسیٰ کے واقعے کے اندر تذکرہ, تفصیلی تذکرہ ہے, ظاہر میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا, وقت بہت کم ہوتا ہے یہاں پہ, فقط اس بات کو بیان کرنے کے لیے ایک ولی خدا کون ہے جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے. اسے معلوم ہے خدا کسی چیز کا محتاج نہیں ہے, خدا جیسا چاہتا ہے ویسا کرتا ہے, خدا چیزوں کے اندر اثر پیدا کرتا ہے. یاد رکھیے گا اس مثال کو جب دے رہا ہوں, خدا چیزوں کے اندر اثر پیدا کرتا ہے, کوئی بھی شے خود سے کچھ نہیں ہے, کوئی بھی شے خود سے کچھ نہیں ہے. اس کی بہترین مثال محسن قراتی صاحب نے قرآن سے دی, حضرت موسیٰ کا واقعہ. پورا واقعہ نہیں سنا رہا, حضرت موسیٰ کے واقعے میں حضرت موسیٰ کے ساتھ جو لوازمات ہیں ان میں سے ایک چیز عصائے موسیٰ ہے, حضرت موسیٰ کا عصا ہے نا, پڑھا ہے قرآن کریم میں حضرت موسیٰ کا عصا. اس عصائے موسیٰ کا اثر کیا ہے؟ اس عصائے موسیٰ نے ایک ہی زمانے میں دو کاموں کو انجام دیا جو دونوں کام ایک دوسرے کے برخلاف تھے. یہ کس چیز پر بات ہو رہی ہے کہ سبب بنانے والا کون ہے؟ خدا. چیز میں اثر ڈالنے والا کون ہے؟ خدا. چیز میں اثر کیسا کس وقت ایجاد کرنا ہے؟ خدا فیصلہ کرے گا. لہذا ایک مومن پھر آرام سے ولی خدا بن جائے گا اگر خدا کی اس چیز پر انسان کو اطمینان ہوگا. پہلا اثر کیا ہے؟ حضرت موسیٰ اپنے لشکر کو لے کر چلے, لشکر پہنچا, دریا پر پہنچا, آگے دریا نیل, پیچھے دریا, پیچھے جو ہے فرعون کا لشکر, دونوں طرف مشکل میں پڑے ہوئے. اب کیا ہو رہا ہے؟ خدا مند عالم حضرت موسیٰ سے کہہ رہا ہے کہ نکلو یہاں سے. کیسے نکلو گے؟ ہم نے موسیٰ پر وحی کی, انضرب بعصاک البحر. توجہ رکھیے گا, خوبصورت نقطہ قرآن کا. ہم نے موسیٰ سے کہا کہ اپنے عصا کو دریا پر مارو. موسیٰ نے کیا کیا؟ عصا کو دریا پر مارا. نتیجہ کیا ہوا؟ اس عصا کے لگنے سے دریا کا پانی جو روانی میں ہے, یہ دریا کا پانی دو حصوں میں تقسیم ہوا. قرآن کی آیات ہے نا, انضرب بعصاک البحر. ہم نے کہا موسیٰ کو عصا کو مارو بحر پر, دریا پر مارو یعنی پانی پر مارو. توجہ رکھے گا, تو پانی پر اثر کیا ہوگا؟ اس پانی کو عصا خشک کرے گا یعنی راستہ نکالے گا, خشکی نکل آئے گی. عصا ہے, اس کا اثر کیا ہے؟ دریا پر مارا تو خشکی نکلی ہے, پانی کو ختم کیا ہے. اب اس عصا کی تاثیر کیا ہونی چاہیے؟ جب بھی کسی جگہ پڑے گا وہاں کیا کرے گا؟ پانی کو خشک کرنا چاہیے. نہیں, یہاں اس عصا کے لیے اثر خدا نے رکھا کہ اس کو جب پانی پر مارا تو پانی کے اندر سے خشکی نکالی. جب یہاں سے نکل گئے, اپنے لشکر کو لے کے آگے بڑھے, اب حضرت موسیٰ کئی جگہوں کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں, راستے میں کسی جگہ اب غذا کی ضرورت ہے, کھانے کی ضرورت ہے, پینے کی ضرورت ہے. اب وہاں پانی نہیں ہے جہاں حضرت موسیٰ موجود ہیں, وہاں ایک پتھر موجود ہے. خدا مند عالم اب موسیٰ کو دوبارہ حکم کر رہا ہے, انضرب بعصاک الحجر, اے موسیٰ اپنے اس عصا کو پتھر پہ مارو. جب پتھر پہ عصا مارا گیا تو کیا ہوا؟ وہاں کیا ہوا تھا؟ پانی بہتا ہوا رکا, خشکی ابری, یا خشک پتھر تھا اس پر جب عصا کو مارا, اس پتھر میں سے بارہ پانی کے چشمے پھوٹنے لگے. عصا تو ایک ہی ہے, اثر تبدیل کیسے ہوا؟ اگر عصا کی اپنی تاثیر ہوتی تو اس کا کام تو یہی ہے کہ پانی کو خشک کرنا ہے یا پھر خشکی میں سے پانی نکالنا ہے. ایک جگہ یہ عصا پانی کو خشک کر رہا ہے, ایک جگہ یہ عصا خشکی میں سے پانی نکال رہا ہے. سمجھ میں یہ بات آئی کہ اس عصا میں تاثیر نہیں تھی, امر الہی کے تحت عصا نے کام کیا تھا. چھوٹی سی مثال بظاہر ہے لیکن بہت خوبصورت مثال ہے. مسبب الاسباب خدا وند عالم, چیزیں مہیا بھی ہوں خدا نہیں چاہے گا کچھ بھی نہیں ہوگا, خدا نہیں چاہے گا کچھ بھی نہیں ہوگا. دشمن بھی سامنے کھڑا ہوگا خدا نہیں چاہے گا نقصان نہیں پہنچے گا. جیسے خداوند عالم نے رسول اللہ کو دشمن کی آنکھوں کے سامنے سے نکالا, روایت یہی ہے, شب ہجرت رسول اللہ جو نکلے ہیں اپنے گھر سے نکلے, باہر کفار کھڑے ہوئے تھے, مشرکین کھڑے ہوئے تھے, رسول اللہ ان کی آنکھوں کے سامنے سے نکل کر گئے, نہیں دیکھ پائے کیونکہ خدا نہیں چاہتا تھا دیکھ. سمجھ رکھیے گا, مومن کون ہے, ولی خدا کون ہے؟ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جان لو اس بات کو, یعنی خدا کہہ رہا ہے جان لو, اس پر ایمان رکھو کہ خدا کے ولیوں کو کوئی خوف اور حزن نہیں ہوتا, انہیں کوئی رنج و ملال نہیں ہوتا. وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, تقویٰ پر عمل کرتے ہیں, زندگی پر پرہیزگاری پر عمل کرتے ہیں. لہذا اب ان کو خدا دنیا و آخرت کی بشارتیں دے رہا ہے, تم دنیا میں بھی سعادت مند ہو آخرت میں بھی سعادت مند ہو. خدا کی کلمات میں تبدیلی نہیں ہے اور یہی فوز عظیم ہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد. عزیزان محترم, یہاں پر جو حزن و ملال کی بات کی گئی اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا, اولیاء خدا کو دنیا کا کوئی حزن و ملال نہیں ہے, مادی چیزوں کا نہیں. کیونکہ میں نے عرض کر دیا, کیونکہ مادی دنیا کے اندر کسی بھی شے کو مستقل نہیں دیکھتے, ہر شے کو خدا کا اثر دیکھتے ہیں. بس خدا جب فیصلہ کرے گا تو ہو جائے گا کام. لیکن انہی کے بارے میں خطبہ حمام میں امام علی علیہ السلام نے بیان کیا کہ جو خدا کے اولیاء ہیں, قلوبہم محزونہ, ان کے دل ہمیشہ حزن کے اندر رہتے ہیں. یہ کون سا حزن ہے کہ جس کے اندر ان کا دل حزن و رنج میں رہتا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ ان کو کوئی خوف نہیں ہے مادی اعتبار سے, دنیا کے اعتبار سے نہیں ہے. لیکن امام علی کہہ رہے ہیں کہ ان کا دل ہمیشہ محزون رہتا ہے. خداوند عالم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ یا عیسیٰ ادعونی بقلب حزین, دعا ہم دعا کرتے ہیں, اس دعا کا ایک اصول خدا دے رہا ہے, یا عیسیٰ ادعونی بقلب حزین, اے عیسیٰ مجھے پکاریے حزین قلب کے ساتھ. حزین قلب یعنی شکستہ دل کے ساتھ, جس دل کے اندر رنج ہو, جس دل کے اندر ایک تکلیف ہو, جس دل کے اندر ایک الم ہو, ایک رنج ہو, اس دل سے پکارے. یعنی خدا شکستہ دلی کو پسند کرتا ہے, خدا مند عالم ٹوٹے ہوئے دل کی صدا کو زیادہ پسند کرتا ہے. ٹوٹا ہوا دل کیوں؟ اس کی وجوہات ہیں, ظاہر ہمارا موضوع یہ نہیں ہے, فقط نقطہ بیان کر دوں. اس لیے کہ ٹوٹا ہوا دل ہر کسی سے پتے امید کر چکا ہوتا ہے, اور خدا یہی چاہتا ہے کہ اس کا انسان تمام دنیا سے پتے امید کر کے فقط اس سے لو لگا لے. خدا چاہتا ہی یہ, خدا چاہتا ہی یہ زین محترم, حقیقت میں خدا یہ چاہتا ہے, خدا یہ ہم سب کے لیے چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم اس جگہ تک پہنچیں کہ ہم سب پتے امید کر لیں, جو دعائے مناجات شابانیہ کے اندر بھی ہے, الہی حب لی کمال الانقطاع الیک, مناجات شابانیہ کا حصہ ہے, خدایا مجھے کمال انقطاع عطا فرما. امام نے ارشاد فرمایا, امام علی کی دعا ہے, کمال انقطاع یعنی ہر کسی سے رخ موڑ کر فقط ایک کی طرف رخ ہو, وہ تو ہو, بس فقط تیری طرف رخ ہو. جانے محترم, یہ جو حزن ہے اس کو کہا گیا, امام علی نے کہا کہ ان کے دل محزون ہوتے ہیں خدا کی یاد میں, خدا سے دوری کے دور, خدا سے جو دوری ظاہری انسان کی ہے اس کے حوالے سے ہوتے ہیں. اب تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں, وقت جتنا ہے ہمارے پاس, بس اولیاء خدا کے زمرے میں آنا انسان کی کامیابی ہے. خدا نے راستہ رکھا ہے, میں اور آپ اس زمرے میں آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے, اگلا مرحلہ. خدا نے بیان کیا ان اولیاء خدا کی صفت کیا ہے, ان کی صفت کیا تھی, اللہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. پروردگار صفت کیا ہے, الذین آمنوا وکانوا یتقون. اولیاء خدا کی پہچان کرنی ہو تو یہ پہچان کرنا ہے کہ یہ صاحبان ایمان ہیں اور اپنی پوری زندگی کو تقویٰ پر گزارتے ہیں, یعنی پرہیزگاری پر گزارتے ہیں. میں اگر اپنی زندگی میں ایمان اور اس کے سائے میں پرہیزگاری کو شامل کر لوں, خدا کی صحت کے مطابق میں ولی خدا ہوں, خدا کی صحت کے مطابق میں اولیاء خدا کے راستے پر ہوں. لہم البشرا, بس بشارت ہے پھر دنیا و آخرت کے اندر, اور فوز عظیم تک پہنچنے کا راستہ. عزیزان محترم, آپ کی ہمتوں کو مزید وہ کرنے کے لیے ایک روایت آپ کے سامنے سنا ہوں. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی آیت پڑھی, اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, اس بات کو دیکھنے کے لیے کہ میں اور آپ بھی یہاں تک پہنچ سکتے ہیں یا نہیں. توجہ کیجئے گا اس روایت کے الفاظ کے اوپر, وقت انتہائی کم ہے, آپ کی توجہ چاہوں گا انشاءاللہ. امام نے ارشاد فرمایا, یہ آیت تلاوت فرمائی, تلاوت فرمانے کے بعد امام نے لوگوں سے پوچھا کہ جانتے ہو کہ یہ اولیاء کون ہیں؟ اب میں پہلے بھی یہاں پہ پچھلے سال بھی عرض کیا, اس سال اسی سے ایک نقطہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ جب کبھی بھی قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں اس کا طریقہ یہ ہے پڑھنے کا کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمارے بارے میں, ہم سے ہی خدا مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا ہے. ہم معمولاً قرآن کو اجنبی, روایات کو اجنبی کی طرح دیکھتے اور سنتے ہیں. نہیں, امام کی اس روایت کو اپنے لیے سنیں. امام نے لوگوں سے پوچھا, جانتے ہو کہ اولیاء خدا کون ہیں, کون سے لوگ ہیں؟ ظاہر ہے لوگوں نے کہا, مولا آپ کے سامنے کیا بتائیں, آپ بیان کیجئے کہ اولیاء خدا کون ہیں, کون سے اولیاء خدا کہ جن کا نتیجہ کیا ہے یہ لوگ کامیاب لوگ ہیں, فوز عظیم پر پہنچنے والے ہیں. امام نے ارشاد فرمایا, ہم نحنو, یہ اولیاء خدا ہم ہیں. پہلی اپنی طرف اشارہ کیا, نحنو سے مراد خود امام علی اور ساتھ میں جو مومنین جمع ہیں وہ اس فہرست کے اندر شامل ہیں. واتباعنا فمن تبعنا من بعدنا, اور ہماری پیروی کرنے والے وہ لوگ جو ہمارے بعد آئیں گے وہ ان اولیاء خدا میں سے ہیں. توب علینا, کیا کہنا ہمارا, امام کہہ رہے ہیں خوشخبری ہمارے لیے, بچارت ہمارے لیے, کیا کہنا ہمارا. وتوب لہم, اور ان کا کیا کہنا کہ جو ہمارے بعد آنے والے ہمارے پیروکار ہیں. خوب روایت بہت خوبصورت ہے, غور سے سنیے گا انشاءاللہ. نہم نحنو, یہ اولیاء خدا ہم ہیں. واتباؤنا, ہمارے پیروکار ہیں. فمن تبعنا من بعدنا, جو ہمارے بعد ہماری پیروی کرتے ہوئے آئیں گے. اس کے اندر اپنے آپ کو رکھ لیجئے گا. تو والا نا مبارک ہے ہمارے لیے, کیا کہنے ہمارے, اس کا جو ترجمہ بعض انہوں نے کیا, حدیث کا ترجمہ کرنے والوں نے, تو والا نا یعنی کیا کہنا, ان ہمارا کیا کہنا, کیوں, کیونکہ ہم اولیاء خدا میں سے ہیں. وتوب لہم, اور کیا کہنا ان کا, امام علی کے الفاظ ہیں, افضل من توب لنا, کیا کہنا ان کا کہ ان کا کیا کہنا ہمارے کیا کہنے سے زیادہ بہتر ہے. یعنی ان کے لیے امام علی نے کہا ان کا کیا کہنا, تمام اصحاب جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے سوال پیش ہوا گیا ان کو, یا امیر المومنین, اے میرے مومنین ما شأنو توبا لہم افضل من توبا لنا. اہلی آپ نے یہ جو کہا میرے مومنین, جو آپ نے کہا کہ ان کا کیا کہنا, یعنی آپ نے اضافہ ان کے لیے کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا کیا کہنا اور ان کا کیا کہنا, یعنی ہم سے بھی آگے ہیں, ہم سے بھی بہتر ہیں, تو یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے ہمارے لیے بھی یہ کہا, اور کیا ہم اور وہ الاسنا نحن وہم علی امر, کیا ہم اور وہ ایک ہی راستے پر نہیں ہیں؟ امام کا جواب, لا نہیں, تم اور وہ ایک راستے پر نہیں ہو, تم اور وہ ایک مقام پر نہیں ہو, راستہ تو ایک ہے, تم اور وہ ایک مقام پر نہیں ہو. کیوں؟ انہم حملوا ما لم تحملوا علیہ واتاقوا ما لم تطیقوا, اس لیے کہ وہ لوگ ان چیزوں کی ذمہ داری اٹھائیں گے اور وہ برداشت کریں گے جو تم برداشت نہیں کر رہے ہو, ان کے اوپر وہ چیزیں آئیں گی جو تمہارے اوپر نہیں آئیں, اس کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. اس بنیاد پر امام علی نے کہا توب لہم اور ان کا کیا کہنا ہے, یعنی کون سے لوگ ہیں؟ یہ آخری زمانے کے لوگ, اس میں ہمارا اپنے آپ کو شامل کریں, اس کو مستند کروں امام صادق کی حدیث سے, توبہ لشیعت قائمنا, ہمارے قائم کے شیعوں کے لیے کیا کہنا ان کا, المنتظرین علی ظہورہ فی غیبتہ, وہ کہ جو اس کے غیبت میں اس کا انتظار کر رہے ہیں, والمطیعین لہ فی ظہورہ, اور اس کی اطاعت کریں گے اس کے ظہور کے لیے, ظہور کے بعد, اولئک اولیاء اللہ, یہی وہ گروہ ہے اولیاء ہے جس کے لیے خدا نے کہا الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ جن کو کوئی حزن اور اندو نہیں ہوگا. ان دو روایتوں کو جمع کر کے ایک بیان کیا جائے تو آئمہ علیہ السلام نے اس زمانے کے منتظرین امام کو کہا کہ یہ اولیاء خدا ہیں. امام علی علیہ السلام نے حتی اپنی نسبت جو بیان کیا توب لہم, اس سے بہتر توب لہم کا ہے کہ کیا کہنا ان کا, کہ یہ اس کے ظہور کے زمانے, کہ ظہور سے پہلے کے زمانے میں ہوں گے, وہ برداشت کریں گے جو تم برداشت نہیں کر رہے ہو. کیا فرق ہے ہمارے اور ان افراد کے درمیان جو امام عصر کے, امام زمانہ کی موجودگی میں رہے, یعنی امام علی کی زندگی میں امام معصوم موجود نہیں ہے. اس کو آئمہ علیہ السلام سے بیان کیا گیا کہ مولا کس کا عمل بہتر ہے, کس کا عمل بہتر ہے, جو اپنے زمانے کے امام کی موجودگی میں عمل کرتا ہے یا جو امام زمانہ کی غیر موجودگی میں عمل کرتا ہے؟ امام نے کہا اس کا عمل بہتر ہے جس کا امام اس کے نگاہوں کے سامنے نہیں ہوتا, اس کے باوجود وہ اس کی امامت پر قائم رہتا ہے, اس کی ولایت پر قائم رہتا ہے, اس کی اطاعت کا توق اپنی گردن میں ہمیشہ پہنے رہتا ہے. چونکہ اس کے سامنے امام موجود نہیں ہے لیکن اس کی عقل, اس کی فہم, اس کی فراست وہاں تک اس کو لے گئی کہ یہ اپنے زمانے کے امام کو گویا موجود نہ ہونے کے باوجود حاضر سمجھتا ہے. اور اسی کو چوتھے امام نے بیان کیا کہ دوران غیبت امام کے زمانے کے افراد ہر زمانے کے انسان سے بہتر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی عقلوں سے اپنے زمانے کے امام کی غیبت کو حضور میں تبدیل کر لیا. عزیزان محترم, اس اعتبار سے ان دو حدیثوں کو جمع کیا جائے تو میں اور آپ اس چیز کے بہت نزدیک ہیں کہ ہم خدا کے اولیاء کی فہرست میں آ جائیں. اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, اولیاء خدا کو کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا. شرط کیا ہے؟ بس اس کو عمل کرنا ہے. الَّذِينَ آمَنُوا, جو ایمان لاتے ہیں ہر چیز کے اوپر, وَكَانُوا يَتَّقُونَ, اور اپنی پوری زندگی میں تقویٰ کو اختیار کرتے ہیں. اگر یہ تو شرائط میرے اور آپ کے اندر مکمل طور پہ جلوہ گر ہو جائیں تو اس آیت کے مطابق ہم ولی خدا ہیں, ہمارا مقام ہے, امام صادق نے یہ مقام ہم کو عطا کیا ہے. یعنی ہم حق کو سمجھیں, اب جب حق کو سمجھ لیں اس پر عمل کریں. آمنو یعنی حق کو پہچان لیا, ایمان, علم نہیں ایمان ہونا چاہیے, خدا پر ایمان, آئمہ پر ایمان, آئمہ کے راستے پر ایمان, خدا وند عالم کی جانب سے نازل شدہ دین پر ایمان, حق پر ایمان ہونا چاہیے. لہذا یہ جو ایمان ہے اور اس ایمان کے سائے میں میری اور آپ کی زندگی کی حرکت ہے, یہ خدا کے اولیاء تک پہنچنے کا راستہ ہے. خدا وند عالم نے ہمارے لیے راستہ کھولا, جب حق کو پہچان لیا اب اس پر ثابت قدم رہنا ہے. عزیزان محترم, زحمت تمام کی آپ کی, بس خدا کے اولیاء کو بشارت بھی ہے, خدا کے اولیاء کے اوپر کوئی حزن اندو نہیں ہے, اور یہی فائز ہیں. یہ آیت مکمل طور پر تطبیق رکھتی ہے شہداء کربلا کے اوپر, مکمل طور پر. الا ان اولیاء اللہ, بے شک اولیاء خدا کو کوئی خوف اور حزن نہیں ہوتا. ہم اصحاب کربلا کو یاد کر کے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم, پہلا جملہ کیا ہے؟ یا اولیاء اللہ و احباؤہ, اے خدا کے ولیوں تم پر سلام ہو. کیوں خدا کے ولی ہو؟ تمہیں ظاہری دنیا کا کوئی خوف نہیں تھا, تمہیں دشمن ڈرا رہا تھا، تمہارے سامنے ہزاروں کی تعداد میں موجود تھا، جنگ کے طبل بجائے جاتے تھے، تمہیں مختلف بہانوں سے ڈرا کر امام حسین سے جدا کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، مگر تم پر کسی قسم کا کوئی خوف حاکم نہیں ہو، تم کسی چیز سے نہیں ڈرے، تم نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ کچھ لوگ جو کوفے سے نکل کر آ رہے تھے امام حسین کی ہمراہی میں، اور وہاں پر لشکر جب موجود تھا یزید کا، ان کی طرف سے کہا گیا کہ دیکھو اگر حسین سے پیچھے نہیں ہٹو گے نتیجہ کیا ہوگا، تم تو مارے ہی جاؤ گے، تمہارا گھر برباد ہو جائے گا۔ انسان کے بعض اوقات پیچھے ہٹنے کی ایک وجہ اس کا گھرانہ ہوتا ہے، بعض اوقات بلکہ انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے بعض اوقات چیزوں سے کہ بھائی کیا کروں، گھرانہ ہے، بیوی ہے، بچے ہیں۔ ان شہداء کربلا کو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑا، کہا کہ تم فقط تم نہیں مارے جاؤ گے، یاد رکھنا کہ جس نے حسین کا ساتھ دیا، اپنے زیاد کی طرف سے باقاعدہ منادیاں کروائی گئی تھیں، جس نے حسین کا ساتھ دیا وہ تو مارا ہی جائے گا، اس کے گھر کی چھت کو اس کے گھر والوں پہ گرا دیا جائے گا، اور ایسا کیا گیا۔ لیکن یہ اولیاء خدا تھے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ڈرے نہیں اس بات سے، پیچھے نہیں ہٹے، پیچھے نہیں ہٹے تو پھر لهم البشرى، اب ان کے لیے بشارت ہے، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، حیات دنیا میں بشارت ہے ان کے لیے، خوشخبری ہے ان کے لیے، اچھی بات ہے ان کے لیے۔ کیا بشارت ہے عزیزان محترم؟ مجھے نہیں معلوم اس سے بڑی بشارت، خوشخبری، سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کسی ایک مومن کے لیے کہ جس وقت وہ اس دنیا سے جا رہا ہو تو اس کا سر اس کے زمانے کے امام کی آغوش میں ہو۔ لہم البشرى فی الحیات الدنیا، سب نے جانا ہے اس دنیا سے، یہ خوشخبری لے کر گئے اس دنیا سے، ہر شہید کا سر امام کی آغوش میں، فقط امام کی آغوش میں نہیں ہے، ان کے زمانے کا امام ان کے سرانے پہنچ کر ان کے سر کو اپنی آغوش میں رکھ کر اس کو مسکرا کر دیکھ کر اس کو اپنی رضایت کی خبر دے رہا ہے۔ اس سے بڑی بشارت، اس سے بڑی بشارت، انسان جاتے جاتے یہی چاہتا ہے کہ میری عاقبت بخیر ہو، میں سعادت کے ثانی فوز عظیم تک پہنچ کے جاؤں، سعادت مند جاؤں۔ اس سے بڑی سعادت کہ انسان کا سر امام کی آغوش میں، امام اس کو دیکھ رہا ہے، اس کی قربانی کو قبول کر رہا ہے، قبول کرنے کے بعد اسے بشارت دے رہا ہے۔ یہ بشارت جو امام حسین دے رہے ہیں، بشارت فقط امام حسین کے لبوں سے نہیں ہے، یہ بشارت امام حسین کی بھی ہے، یہ بشارت امام علی کی بھی ہے، یہ بشارت رسول اللہ کی ہے، اور یہ خدا کی طرف سے ہے۔ لہم البشرى فی الحیات الدنیا والآخرہ، چونکہ ولی خدا بن گئے تھے لہذا لہم البشرى، حیات دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر جو مقام شہداء کربلا کا وہ کسی کا بھی نہیں۔ حسرت کرے گا ہر انسان قیامت کے دن ان شہداء کربلا کو دیکھ کر، رشک کرے گا ان کے مقامات کو دیکھ کر۔ عزیزان محترم، اولئک هم الفائزون، اور یہی فائز لوگ ہیں، اسی کو میں اور آپ زیارت میں کہتے ہیں، السلام علیکم، تم پر سلام ہو، ہمارا طب تم پاکیزہ ہو، تابت الارض اللطیفیہ تو فن تم وفوز تم فوزا عظیما۔ بس انہوں نے کیا کام کیا، انہوں نے الذین آمنوا کانوا یتقون، ایمان لے کر آئے، حق کو سمجھا، جب حق کو سمجھ لیا، کانوا یتقون یعنی اس حق پر ہمیشہ کار بن رہے۔ اب یہ حق چونکہ وقت نہیں ہے عزیزان محترم، ہر جگہ حق ہے، میں شاید پہلے بیان کیا ہو، یہاں گھر کے معاملات میں حق اور باطل ہوتا ہے، تعلقات میں حق اور باطل ہوتا ہے، دوستیوں میں حق اور باطل ہوتا ہے، کاروبار میں حق اور باطل ہوتا ہے، ہر چیز کے اندر ایک حق اور باطل ہے۔ انسان مومن ولی خدا وہ ہے جو ہر چیز میں حق کو مد نظر رکھتا ہے، گھر کے معاملات میں اپنی بات پر اڑتا نہیں ہے، جو حق کی بات ہوتی ہے اس کو مان لیتا ہے، جو حق کی بات ہوتی ہے اسے مان لیتا ہے، دوستیوں میں حق پر اڑتا نہیں ہے، جو حق کی بات ہوتی ہے مان لیتا ہے۔ بس یہ حق کو سمجھنا، اس پر ثابت قدم رہنا اور اس کا ساتھ دینا، یہ فوز عظیم تک پہنچاتا ہے۔ زحمت تمام کی، دوسری جگہ مجلس شروع ہونے والی ہے، عزیزان محترم آج اسی جوان کا تذکرہ ہے کہ جس کی کربلا کے اندر، شہدا کے کربلا کے اندر جس کا جملہ مشہور ہے، امام حسین علیہ السلام سفر کرتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے، امام حسین علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور ایک کلمہ استرجاع پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب امام حسین علیہ السلام نے اس کلمے کو پڑھا تو حضرت علی اکبر جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، حضرت علی اکبر نے اپنے بابا سے پوچھا، بابا اس وقت کلمہ استرجاع پڑھنے کا کیا سبب ہے، کیوں آپ نے یہ کلمہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا؟ امام نے کہا، بیٹا میری ابھی آنکھ لگ گئی تھی سواری کے اوپر، اور میں نے دیکھا کہ ایک سوار ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قافلہ آگے کی طرف جا رہا ہے اور موت اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے, یہ جا رہا ہے موت کی طرف جا رہا ہے. حضرت علی اکبر نے ایک جملہ پوچھا, کہا بابا اولسنا علی الحق, کیا ہم صحیح راستے پر نہیں ہیں, کیا ہم حق پر نہیں ہیں, کیا ہم خدا کے راستے پر نہیں ہیں؟ اولسنا علی الحق, امام نے کہا کیوں نہیں, بولا. امام نے کہا ہاں بیٹا ہم حق کے راستے پر ہیں, یہی خدا کا راستہ ہے, یہی صحیح راستہ ہے, یہی دین ہے جس کو خدا وند عالم نے اپنانے کا کہا. اور حضرت علی اکبر نے کہا کہ بابا جب ہم حق کے راستے پر ہیں تو بس اب ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم موت پر کس طرح جا پڑیں, پھر تو ہمیں مرنا ہے اور یہ راستہ ہمارا راستہ سعادت کا راستہ ہے. یہاں پر ظاہر ہے بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں کہ حضرت علی اکبر کا یہ سوال کیا تھا, امام کا جواب کیا تھا, آیا حضرت علی اکبر کسی نعوذ باللہ من ذلک کسی شک کا شکار تھے؟ ایسا نہیں ہے. حضرت علی اکبر کو فقیہوں میں شمار کیا جاتا تھا, فقیہ تھے, صاحب علم تھے حضرت علی اکبر, لوگ مسائل پوچھا کرتے تھے ان سے آ کے جوانی کے عالم. امام حسین کی آغوش کا پالا ہے, کوئی معمولی شخصیت تھوڑی حضرت علی اکبر کی. یہ پوچھنے کا مقصد شاید یہ تھا کہ پیغام پہنچائے, پیغام پہنچ جائے, تاریخ میں ثبت ہو جائے کہ دیکھو اگر حق پر ہو تو بھی پرواہ مت کرنا, حق پر ہو تو بھی ڈٹ جانا, حق پر ہو تو بھی کھڑے ہو جانا, لیکن پہلے اپنے حق کو دیکھنا کہ حق پر ہو یا نہیں ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ باطل کو تم حق سمجھ کر اس پہ ڈٹ جاؤ. نہیں, حق پر ہو اب کھڑے ہو جاؤ, بس منزلیں آگے بڑھ گئیں. عزیزوں, حضرت علی اکبر کی شخصیت جتنا ہم نے سنا ہے, جتنا آپ نے پڑھا ہے, کتابوں میں سنا ہوگا, وہ سب ہمارے سامنے ہے. حضرت علی اکبر وہ وقت آیا کہ امام حسین علیہ السلام سے میدان میں اجازت لینے کے لیے آئے. انتہائی سخت مرحلہ امام حسین کے اوپر یہ تھا کہ جب حضرت علی اکبر اجازت لینے آئے. حضرت علی اکبر کی روانگی کوئی معمولی روانگی نہیں ہے, انتہائی سخت مراحل ہیں حضرت علی اکبر کی شہادت کے. چند جگہ ایسی ہیں کہ جہاں امام حسین علیہ السلام ٹوٹ کر روئے ہیں, ان میں سے ایک جگہ علی اکبر کی روانگی ہے. یہ جملہ میں نے سوچ سمجھ کے بولا ہے, ہمارے اردو میں محاورے میں استعمال ہوتا ہے ٹوٹ کر رونا, یعنی بکھر جانا کسی کا. حسین اکبر کے جانے پہ بکھر گئے تھے, جو تاریخ نے بتایا حسین بکھر گئے تھے. عزیزوں, علی اکبر آئے, امام حسین نے علی اکبر پر ایک نگاہ ڈالی, مگر تاریخ نے بیان کیا کہ نگاہ معمولی نگاہ نہیں تھی, نگاہ حسرت تھی, حسرت بھری نگاہ, مایوسانہ نگاہ. کس چیز سے مایوس؟ کہ اب یہ چاند جو جا رہا ہے یہ پلٹ کر واپس نہیں آئے گا. عزیزو, یہاں امام حسین علیہ السلام نے اپنی ریش مبارک کو ہاتھ میں تھاما, اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم, خدایا گواہ رہنا اس قوم کے سامنے, اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں, سیرت میں, کردار میں, گفتار میں تیرے نبی کی مانے. ان جملوں کو امام حسین کی زبانی سنی, آپ کو امام حسین کے درد کا اندازہ ہوگا. امام حسین نے کہا پروردگار تو جانتا ہے, جب بھی ہمیں شوق ہوتا تھا, کس کو شوق ہوتا تھا؟ کسی عام امتی کو نہیں, رسول کی گود کے پالے حسین کو شوق ہوتا تھا. کس چیز کا؟ جب بھی شوق ہوتا تھا کہ تیرے نبی کی زیارت کرے تو ہم اکبر کو دیکھا کرتے تھے. یعنی کس قدر شباہت ہے علی اکبر کی کہ حسین کو نانا کی یاد آ جاتی تھی. جب کبھی ہمیں شوق ہوتا تھا, امام کا جملہ ہے, جب کبھی ہمیں شوق ہوتا تھا کہ اپنے نانا کی زیارت کرنے اکبر کو دیکھتے تھے. خدا تو گواہ رہنا, وہ جا رہا ہے, اس کو بھیج رہا ہوں, اب یہ جوان ہے جو جا رہا ہے اس میدان کی طرف. بس عزیزوں, اس کے بعد امام نے یہاں پر اکتفا نہیں کیا, اگلے جملے بڑے دردناک ہیں. پروردگار, اب جب یہ میرا بیٹا جا رہا ہے, علی اکبر جا رہا ہے, اور مجھے معلوم ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا, تو خدایا, امام حسین ایک بد دعا دینے, خدایا ان لوگوں کی زندگیوں سے برکتوں کو چھین لینا, ان لوگوں کی زندگیوں کو تنگ کر دینا. عجیب ہے, جو رحمت خدا کا نمائندہ ہے زمین کربلا پر, اس کی زبان کیا بیان کر رہی ہے, اس کا درد کتنا بڑا درد ہے اس وقت جب اکبر یہاں سے نکل کے جا رہے ہیں. عزیزو, بس علی اکبر روانہ ہوئے, میدان میں پہنچے, مقاتلہ کیا, کئی کئی لوگوں کو واصل جہنم کیا. کربلا کے میدان میں جو واپس آنے والے ہیں دوسری مرتبہ پلٹنے والے, ان میں علی اکبر ہیں. واپس آتے ہیں, آنے کے بعد کہتے ہیں بابا میں نے مقاتلہ کیا, میں نے جہاد کیا, لیکن بابا پیاس کی سنگینی, پیاس کی شدت اور اسلحے کی سنگینی ہلاک کر رہی ہے. بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا تو میں اس قوم کو بتا دیتا میں علی مرتضیٰ کا پوتا ہوں. اب یہاں پہ عزیزوں دو احتمال دیے ہیں علماء نے. علی اکبر, میں نے عرض کیا, کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے, علی اکبر علیہ السلام ہیں, علی اکبر بہت بڑی شخصیت ہے. اس عالم میں اپنے بابا وہ بھی حسین جیسے بابا سے جو اتنا زیادہ علی اکبر سے وابستہ ہیں ان سے پانی طلب کرنا علی اکبر نے کتنا بڑا سوال کر دیا. اور اس کے جملے تاریخ میں ایسے بن ہوئے, ہاشم رسولی محلاتی کی کتاب اس نے نقل کیا, امام حسین نے اس کے جواب میں کہا بیٹا بڑا مشکل ہے رسول اللہ کے لیے, علی مرتضیٰ کے لیے, میرے لیے کہ تم مجھ سے کوئی سوال کرو اس وقت وہ میں پورا نہ کر سکوں. یعنی اس مشکل میں رسول امام حسین اپنے آپ کو تنہا نہیں سمجھ رہے. علی اکبر نے سوال کیوں کیا؟ ایک انہوں نے نقطہ یہ بیان کیا, اس لیے کہ علی اکبر امام حسین کے وہ نازنین بیٹے تھے کہ علی اکبر کی فرمائش پر امام حسین نے بعض اوقات بغیر موسم کے پھل بھی فراہم کیے تھے. تاریخ میں بیان کیا, ایک مرتبہ حضرت علی اکبر کو انگور کی خواہش ہوئی تھی, انگور کا موسم نہیں تھا, بابا سے درخواست کی تھی, امام حسین علیہ السلام نے اس کو حاضر کیا تھا. بعض نے کہا شاید علی اکبر کے ذہن میں وہ چیز ہو کہ بابا اعجاز اب کا مالک ہے, لیکن اکثریت نے کہا نہیں, حضرت علی اکبر سے یہ بعید ہے. علی اکبر جانتے ہیں کہ ابھی کچھ دیر بعد کیا کیفیت پیش آئے گی. علی اکبر اپنے بابا کے فدائی ہیں, جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے بابا یعنی امام وقت کے لب سوکھے ہوئے ہیں تو کیسے علی اکبر جیسا جوان اپنے بابا سے پانی مانگ سکتا ہے. علی اکبر علیہ السلام جو واپس آئے اس لیے واپس آئے کہ ابھی علی اکبر کو امام حسین نے میدان میں جانے کی اجازت دی تھی, لیکن علی اکبر سے امام حسین نے اپنے دل کو نہیں کھینچا تھا, اس لیے علی اکبر میدان میں طویل مقاتلہ ہے. 110 لوگوں کو مارنے کی بات نقل ہوئی ہے کتاب میں, کتنا مقاتلہ کیا ہوگا, کتنا جہاد کیا ہوگا, کتنی شدید لڑائی لڑی ہوگی, مگر شہادت میسر نہیں آئی. سمجھ گئے ابھی بابا نے دل سے مجھے دور نہیں کیا, لہذا مجھے آ کر دوبارہ بابا کی خدمت میں جانا ہوگا کہ اے بابا میں پیاسا ہوں, اور میرا بابا جانتا ہے کہ اب اگر پانی کا کوئی انتظام ہے تو وہ حوض کوثر پر ہے, لہذا حوض کوثر تک پہنچنے کے لیے مجھے شہادت کا رتبہ پانا پڑے گا, مجھے شہید ہونا پڑے گا. اسی لیے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے, بابا مجھے پیاس کی شدت مار رہی ہے. امام حسین علیہ السلام نے کہا بیٹا میری بھی یہی کیفیت ہے, یعنی اپنی کیفیت سمجھائی. بعض روایتوں کے مطابق امام حسین نے اپنی زبان کو باہر نکالا, علی اصغر کی زبان علی اکبر کی زبان پر رکھا, علی اکبر نے امام حسین کی زبان کو چوسنا چاہا, دیکھا وہ تو بہت زیادہ خشک ہے, فوراً پیچھے ہٹ گئے. پھر امام حسین نے اپنی انگوٹھی دی, بیٹا اس انگوٹھی سے کچھ وقت کو گزار لو. پھر آگے روانہ کیا, اب جاؤ تمہارے نانا تمہارے دادا تمہیں حوض کوثر سے سیراب کریں گے. بس عزیزو اب جو علی اکبر چلے ہیں, اب جو مقاتلہ کیا ہے, کسی میں مجال نہیں تھی جو علی اکبر کے سامنے سے آ کر حملہ کرتا. مرہ بن قنفس نے آ کر پیچھے سے حملہ کیا, علی اکبر کو پیچھے سے برچھی ماری, علی اکبر کے برچھی سینے سے باہر نکل گئی. عزیزو علی اکبر سے اب سواری میں سملہ نہ گیا. تاریخ نے کچھ اس طرح رقم کر دیا کہ علی اکبر اپنے سواری پر گر پڑے, جس کی وجہ سے سواری کو اب راستہ دکھائی نہ دیا. سواری بجائے اس کے کہ خیموں کی طرف لاتی, علی اکبر کو میدان کربلا کے اسیروں کی طرف لے گئی جہاں دشمن موجود تھا. اب جو علی اکبر کو اس حالت میں دیکھا, کسی نے تلوار ماری, کسی نے نیزہ مارا, کسی نے پتھر مارا. ارے اسی لیے تاریخ میں آیا قتلو ہو اربن اربا, علی اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. بس عزیزوں وہ مرحلہ بھی آ گیا, علی اکبر کی آواز بلند ہوئی, علیک منی السلام یا مولا, اے میرے مولا میرے بابا میرا سلام آخر قبول کیجئے. جو گرتا تھا السلام علیک یا مولا کہتا تھا, بعض اوقات کہنے والا ادرکنی کی صدا بلند کرتا تھا, مولا میری مدد کیجئے. علی اکبر نے کہا بابا خدا حافظ. بابا علی اکبر جا رہا ہے, بابا آنے کی زحمت نہ کیجئے گا. ارے میں آیا تھا آپ کو میری پیاس کی خیبر تھی, آزام جدی رسول اللہ. ارے یہ رسول اللہ آ گئے ہیں, یہ مولا علی آ گئے ہیں, ہاتھوں میں جام کوثر لے آئے. بابا باپ کا علی اکبر پیاسا نہیں بچا, آپ کا علی اکبر سیراب ہو گیا. نانا پیغام دے رہے ہیں حسین سے کہو آنے میں جلدی کرے, ارے ہم یہاں اس کے منتظر ہیں.
اجرکم علی اللہ، یہ صدا سننی تھی، میرا مولا زمین کربلا میں گر گیا، اور کچھ فاصلہ اپنے گھٹنوں کے بل طے کیا، ہمت کو جمع کیا، کھڑے ہوئے، آواز دیا اینا اینا یا بنی، اے میرے بیٹے تم کہاں ہو، آواز دو۔ میرا مولا علی اکبر کے لاشے پر پہنچا ہے، جوان ابھی دم توڑنے کے نزدیک ہے، جوان کے سینے میں پرشی کا بھل ہے، ارے باپ اپنے بچے کو راحت پہنچانا چاہتا ہے، میرے مولا نے پرشی کے بھل پہ ہاتھ رکھا، اب جو ہاتھ کھینچا علی اکبر کا جان نکل گئی۔ بس عزیز و امام حسین نے اپنے رخسار کو علی اکبر کے رخسار پر رکھا، وعلی الدنیا بعدک العفا، اے میرے بیٹے تیرے بعد اس دنیا پر خاک ہو۔ یعنی حسین کا جملہ کیا ہے، ارے اب میں زندہ رہ کر کیا کروں، میرا اکبر رخصت ہو گیا۔ اس کیفیت کو زینب در خیمہ سے دیکھ رہی تھی، ارے دوڑی ہوئی آئی، خود کو علی اکبر کی لاش پر گرا دیا، علی اکبر۔
سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ
يَنْقَلِبُونَ۔ عزیزان محترم، ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے۔ شہید عارف حسین الحسینی، شہید مظفر علی کرمانی، سید ظہور حیدر زیدی، معصومہ زہرہ بنت مسلم حسین، بانیان مجلس کے تمام مرحومین، شہداء ملت جعفریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔